آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
ہزار موت کا سیناریو اور جنیوا کا راستہ، الاخبار لبنان۔
داعش میڈ ان یو ایس اے، گلوبل ریسرچ امریکہ۔
فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر پر اقوام متحدہ کی خاموشی، لمحہ فکریہ، ندائے ملت پاکستان۔
تلنگانہ سرکار کا مثبت فیصلہ، عالمی سہارا ہندوستان۔
ہر وہ آواز جو اختلافات کو ہوا دینے کے مقصد سے بلند ہو، وہ دشمن کی آواز ہے۔ سید علی خامنئی، اسلام ٹائمز۔ ہزار موت کا سیناریو اور جنیوا کا راستہ، الاخبار لبنان۔
یمن کے خلاف جارحیت اب ریاض کے گلے کا پھندا بن چکا ہے، اور جس سے اپنا گلا چھڑانے کے لیے وہ تڑپ رہا ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یمنی شہریوں پر سعودی عرب نے جو آگ برسائی ہے، اس کے مقاصد پورے نہیں ہوئے ہیں۔ ریاض کانفرنس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی، اور وہی پرانے مطالبات دہرائے گئے۔ عبدالرب منصور ہادی کی قانونی حیثیت کی بات کی گئی، اور انصار اللہ سے پسپائی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کانفرنس کا بیان تضادات کا مجموعہ نظر آیا، اور کانفرنس میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے کانفرنس کو آگے بڑھایا گیا، اس کے بعد کسی اور تجویز کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئی، اور کانفرنس میں یمن پر جارحیت کا جواز پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔
یمن میں فوج اور عوامی کمیٹیوں نے القاعدہ کے خاتمے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اب بہت سے یمنی رہنما جو ریاض کانفرنس میں شریک ہوئے، انصار اللہ کی مخالفت میں تو متفق ہو سکتے ہیں، مگر یمن کے لیے ان سب کے اپنے الگ الگ منصوبے ہیں۔ ان میں سے کچھ اخوانی ہیں اور سلفی، جبکہ یمن کی اہم شخصیات کانفرنس میں نظر نہیں آئیں، بلکہ جو لوگ شریک ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی صف اول کا رہنما نہیں تھا، اور جنوبی دھڑے کا کوئی اہم رہنما بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں کے سابق سربراہ سالم عبیز نے ریاض میں موجود ہونے کے باوجود اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، حالانکہ حالیہ دنوں میں انہوں نے آل سعود سے عقیدت کا بھی کھل کر اظہار کیا تھا۔
یمن کے بحران کے لیے اب جنیوا کانفرنس سے قبل بہت سے اجلاسوں اور نشستوں کا انعقاد ہو سکتا ہے، لیکن یمن کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک سعودی عرب کی آگ میں جل رہا ہے، کیونکہ اب انصار اللہ نے بھی جواب دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے کچھ ہی دنوں کے اندر یمنی فوجیوں نے جیزان میں سعودی عرب کے کم سے کم 10 اہم فوجی ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا، اور 90 سے زائد سعودی سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے، اور انصار اللہ کے مطابق یہ تو محض آغاز ہے۔ فی الحال سعودی عرب حضرموت میں منصور ہادی کے لیے ٹھکانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر انصار اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اس علاقے میں القاعدہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یمن کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضے کا منصور ہادی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، اور سعودی عرب کو یمن میں جو شکست ہوئی ہے، اس کا اعتراف وہ جلدی یا دیر میں کر ہی لے گا۔ داعش میڈ ان یو ایس اے، گلوبل ریسرچ امریکہ۔
امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جو اس وقت داعش کے خلاف جنگ میں خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بشار اسد کو الگ تھلگ کرنے اور ایران کے اثر و نفوذ کو کم کرنے کے لیے داعش کی تشکیل میں مدد کی ہے۔ یہ پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اگست 2012 سے داعش کے خلاف بننے والے اسی اتحاد کو بخوبی علم تھا کہ داعش کی ابتدائی تنظیم القاعدہ سے جڑے دیگر گروہوں سے زیادہ طاقتور ہو رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بخوبی علم تھا کہ 2009 سے 2010 کے درمیان عراقی القاعدہ کمزور ہوئی ہے اور شام میں وہ طاقتور ہو رہی ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام میں شدت پسندوں کی مالی امداد اور انہیں ٹریننگ دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔
داعش کی تشکیل کا نہ صرف پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا بلکہ اس کے مقصد کا بھی اعلان ہو گیا تھا، اور وہ مقصد تھا بشار اسد کی حکومت کو گرانا اور ایران پر قابو پانا۔ حالانکہ یہ بھی سب کو علم تھا کہ داعش کے طاقتور ہونے سے عراق پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے، مگر پھر بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے داعش کی حمایت جاری رکھی۔ امریکہ کی دفاعی خفیہ ایجنسی ڈی آئی اے کی خفیہ رپورٹ کے مطابق، جو آر ٹی آئی کے تحت منظر عام پر آئی ہے، سن 2012 میں شام میں حکومت مخالف گروہ پوری طرح سے فرقہ واریت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے تھے، اور شام میں شورش کا اصل محرک فرقہ واریت ہی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ داعش دیگر دہشت گردوں کی مدد سے ایک حکومت کی تشکیل دے سکتی ہے۔
امریکی وزارت دفاع کی خفیہ ایجنسی کی اس رپورٹ میں موصل اور رمادی پر داعش کے قبضے کی بھی بات کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ عراق کے حالات بے حد خراب ہو جائیں گے، جس سے القاعدہ کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ حالانکہ یہ خفیہ ایجنسی کی رپورٹ ہے، مگر جو کچھ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے وہ بے چونکا دینے والا ہے۔ اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جو آج داعش کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، مسلسل ایسے مخالفین کی حمایت کی ہے جن کے بارے میں اسے علم تھا کہ وہ سب شدت پسند اور فرقہ پرست لوگ ہیں، اور امریکی اتحاد نے جھوٹ بول کر ان لوگوں کو اعتدال پسند قرار دیا، اور اس طرح سے حالیہ دنوں میں جس ڈھنگ سے رمادی پر داعش کا قبضہ ہوا ہے، وہ موصل پر ان کے قبضے کی طرح شکوک و شبہات کا باعث ہے، اور عراقی سیاسی رہنماؤں نے رمادی پر قبضے کے بعد اور اس سے پہلے بھی کئی بار امریکہ پر داعش کی مدد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان حالات میں کہ جب امریکہ کو موصل اور رمادی پر داعش کے قبضے کا پہلے سے اندازہ تھا، اب اگر عراقی رہنما ان دونوں شہروں پر امریکہ کے علم کے باوجود داعش کے قبضے پر حیرت ظاہر کریں، تو کیا وہ حق بجانب نہیں ہوں گے؟ فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر پر اقوام متحدہ کی خاموشی، لمحہ فکریہ، ندائے ملت پاکستان۔
فلسطین کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر 20ویں صدی کے اوائل میں اسے اپنے قبضے میں لینے کا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ بعد ازاں عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں اس وقت اس سازش نے عملی شکل اختیار کی جب دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کے قلب میں واقع اسرائیل نامی صہیونی ریاست کا اعلان 15 مئی سن 1948 کو ہوا۔ 1914 تک فلسطین میں یہودیوں کی آبادی صرف 80,000 تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہودیوں کی تعداد خاصی ہو گئی تو انگریزوں نے فلسطین کی تقسیم کا باقاعدہ اعلان کیا۔
اسرائیلی حکومت سن 1967 میں غزہ کی پٹی پر قبضے کے بعد سے علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے حوالے سے سینکڑوں منصوبے بنا چکی ہے جن کا مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے۔ 26 بستیاں تو مقبوضہ بیت المقدس میں، جبکہ رملہ اور البریح میں 24 یہودی بستیاں قائم ہیں۔ اسرائیل نے 100 یہودی بستیوں کو سن 1948 میں زیر تسلط آنے والے علاقوں کے ساتھ ملا دیا تھا تاکہ صہیونی ریاست کے توسیع پسندانہ عزائم پورے ہو سکیں۔ اسرائیلی حکومت مغربی کنارے میں متعدد نئی یہودی بستیاں تعمیر کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔
صہیونی حکومت کے ظالمانہ برتاؤ سے متعلق عالمی برادری کی سستی و کاہلی اور مغرب کی ہماگیر حمایت نے علاقے میں خاص طور پر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کو اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں مزید گستاخ بنا دیا ہے۔ امریکہ، عالمی برادری اور اقوام متحدہ اگر واقعی مشرق وسطی میں امن کا قیام چاہتی ہے تو پھر اسرائیل کو غیر قانونی اقدامات سے باز رکھنا ہوگا۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں صرف لفظی مذمت کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ٹھوس فیصلے کر کے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی ظلم و ستم اور فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیوں کی تعمیر کو رکوانے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ تلنگانہ سرکار کا مثبت فیصلہ، عالمی سہارا ہندوستان۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے اسکول اور اعلیٰ تعلیم میں اردو کو زبان اول کے طور پر استعمال کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے اس فیصلے سے ثابت کر دیا ہے کہ اگر نیت نیک اور جذبے میں خلوص ہو تو عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر راؤ کی پارٹی نے اقلیتوں کے تعلق سے کئی وعدے کیے تھے۔ انہوں نے اردو کو جائز مقام دینے کی بھی بات کہی تھی اور اب اپنے تقریباً ایک سال کے دور اقتدار میں ان کے کئی فیصلے ایسے ہیں کہ جو دیگر سیکولر پارٹیوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں۔
دراصل اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے اور اسے روزی روٹی سے جوڑنے کے تعلق سے مختلف پارٹیوں کی حکومتیں وعدے تو بہت کرتی رہی ہیں لیکن ان وعدوں پر عمل کم ہی ہوا ہے۔ بہرحال تلنگانہ کی راؤ سرکار قابل تعریف ہے کہ اس نے اقلیتوں کی خیرخواہی کے وعدوں کو صرف کاغذوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس پر ایمانداری سے عمل بھی کر رہی ہے۔ چندر شیکھر راؤ نے محمود علی کو نائب وزیر اعلیٰ بنا کر یہ اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اقلیتوں کے مسائل کو حل کرنے کے خواہاں ہیں اور انہیں ریاست کے اقتدار میں حصہ داری دینے کے تعلق سے بھی سنجیدہ ہیں۔
حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے کئی علاقوں میں اردو بہت پہلے سے ہی پڑھی اور بولی جاتی رہی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کو یہ فخر حاصل رہا ہے کہ اس نے بہت پہلے اردو کو اپنے یہاں رائج کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بھی حیدرآباد میں ہی واقع ہے اور یہاں سے پورے ملک میں اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ مجموعی طور پر تلنگانہ میں اس بات کی ضرورت تھی کہ وہاں اسکول اور اعلیٰ تعلیم میں اردو کو پہلی زبان کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی، اس لیے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اردو دار طبقے کو روزگار سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ شیکھر راؤ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک اہم فیصلہ کر کے ریاست میں اردو کے فروغ کی سمت ایک اور قدم آگے بڑھایا ہے۔ ہر وہ آواز جو اختلافات کو ہوا دینے کے مقصد سے بلند ہو وہ دشمن کی آواز ہے. سید علی خامنئی، اسلام ٹائمز.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ عالم اسلام کے خلاف جاری سازشوں کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہیے مکمل ہوشیاری سے کام لیں اور دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ہفتے کے روز علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی یوم ولادت با سعادت کے موقع پر تہران میں منعقدہ قرآنی مقابلوں کے شرکاء سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالم اسلام جاہلانہ نظاموں کے دباؤ کے سبب داخلی جنگوں اور آپسی اختلافات کا شکار ہے جو ان کی غربت اور کمزوری کا سبب بن رہا ہے.
رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ اس کے مقابلے کا واحد راستہ قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور پختہ عزم کے ساتھ اس کے اعلیٰ اہداف کی جانب قدم بڑھانا ہے. سید علی خامنئی نے مزید کہا کہ اگر کوئی قرآنی اہداف کی سمت ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو خداوند عالم اسے دگنی قوت عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا ایرانی قوم نے تجربہ کیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں استقامت کے لیے ایرانی قوم کے تجربات سے بہرہ مند ہونے کو عالم اسلام کی مشکلات کا حل قرار دیا. قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ امت مسلمہ میں اختلافات اور پھوٹ ڈالنا آج دشمنان اسلام کا ایک اہم ترین منصوبہ ہے، اس لیے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مسلمان اختلافات کا شکار ہو کر دشمنان اسلام و قرآن کے اعلی کار بن جائیں.
رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ہر وہ آواز جو اختلافات کو ہوا دینے کے مقصد سے بلند ہو وہ دشمن کی آواز ہے، کہا کہ شیعہ و سنی، عرب و عجم اور مختلف دیگر قوموں میں نسلی و لسانی تعصبات کو ہوا دے کر پھوٹ ڈالنا بدخواہوں کی سب سے بڑی سازش ہے، اور اس سازش کا بصیرت و پختہ عزم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی بیداری کے روز افزوں فروغ میں علماء، دانشوروں، طلباء، مصنفین اور قاریان و حافظان قرآن مجید کی اہم ذمہ داریوں پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ایسے راستے کی امید دلانی چاہیے کہ جس کی قرآن حکیم بشارت دے رہا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ اسلامی بیداری ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اثرات مسلسل بڑھتے جائیں گے.
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdutv@irib.ir. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982120410. دوسرا نمبر 00982212963. ہمارا فیکس نمبر ہے 00982212816284.